الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نظام تعلیم پر بات ہو رہی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تین چیزوں کی تشخیص فرمائی تھی اور ان میں سے ایک چیز تعلیم اور معیشت اور دفاع. خیال تو یہ تھا کہ آج دفاع پہ بات کی جائے مگر تعلیم کے کچھ پہلو ایسے تھے کہ خیال آیا ان کا بھی ذکر کیا جائے. تعلیم کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی سے ہی مسلمانوں میں شروع ہو گیا تھا اور تعلیم کا آغاز اگر اس سے بھی پہلے کہیں تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا, وہ کسی ارتقاء کا نتیجہ نہیں تھے. اس کائنات میں ارتقاء ہوتا رہا, کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں اور کچھ اس کے بھی قائل ہیں کہ ارتقاء ایسے نہیں ہوا, ایولیوشن کی تھیوری وہ نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے. کچھ بھی ہوا ہو اور اس کے ماننے والے کوئی بھی ہوں, لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن ذکر کرتا ہے اور انسانوں کو جو اطلاع ان کا پروردگار دیتا ہے, وہ بندہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کسی ارتقاء کا نتیجہ نہیں تھے. اللہ نے انہیں پیدا کیا اور اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھیجا اور پیدا کر کے ان کو اللہ نے ان کی تربیت اور تعلیم دونوں چیزیں اپنے ذمے لے لی. مثلا حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب وہ چلے ہیں تو فرشتوں نے انہیں سلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب سکھایا کہ اس کا جواب یوں دینا ہے. یہ تربیت کا نتیجہ ہے اور تعلیم ایسے ہے کہ اللہ نے بہت بڑی بات فرمائی, تین الفاظ ارشاد فرمائے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. یہ تعلیم کا آغاز اس کائنات کا تھا اور اس کائنات میں دو بہت بڑے طویل زمانوں پر مشتمل وقفے آئے. ایک وقفہ تو حضرت آدم اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تھا, اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ نوح اور ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا. ان دونوں مقامات پہ ایک طویل وقفہ آیا جب دنیا میں تعلیم کا نظام بالکل اجڑ کر رہ گیا, اور ایک وقفہ آیا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے حضرت نبی کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو دور تھا. لوگ پڑھنا لکھنا بھول گئے, لوگوں میں خاص طور پہ عربوں میں تعلیم کی کمی ہو گئی. ایران میں تعلیم زندہ تھی. ایران کے وہ تمام علاقے جو آج افغانستان اور روس کی ریاستوں کی اور ترکی کی بعض ریاستوں کی صورت میں نظر آتے ہیں, یہ سب کا سب ایران کا حصہ تھے اور یہاں پر تعلیم ہوتی تھی. عربوں کا وہ جو علاقہ تھا وہاں کل حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت میں 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. یہ خلفائے راشدین جو ہیں اور بھی ان کی بڑی فضیلتیں ہیں, لیکن آپ سوچیں کہ خلافت ان کی طرف کیوں گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تعلق کے سب بتاتے ہیں, ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس پورے گروہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 100,000 سے زیادہ تھے, اور اس 100,000 کے گروہ میں چند ہزار پڑھے لکھے تھے, اور ان میں سے بھی یہ چاروں خلفاء افضل تھے. اپنی تعلیم ان کی وہ تھی, لکھتے تھے پڑھتے تھے, حتیٰ کہ کچھ عرصہ پہلے 50 سال پہلے جو سعودیہ میں قدیم چیزیں دریافت ہوئی ہیں ان میں سے سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی تحریرات بھی نکلی ہیں, اور انہوں نے لکھا ہوا تھا دیواروں پہ کہ آج کی شام غالباً غزوہ خندق کی کوئی شام ہے, میں اور ابوبکر یہاں گزار رہے ہیں اور ہم دونوں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور اس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بالکل سادہ الفاظ میں اپنے دستخط بھی کیے. یہ تعلیم کا وقفہ 600-700 سال کا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو جس چیز پر چھوڑ کر گئے تھے وہ طب کی تعلیم تھی. ان کا معجزہ بھی یہی تھا کہ مردوں کو وہ زندہ کر دیں. چنانچہ عیسائیوں نے طب میں مہارت حاصل کی, اور کمال کے مسلمان تھے عیسائی جو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر شرک کے اللہ کا ایک بندہ, اور ان کی والدہ صاحبہ کو خدا کی ایک بندی رحمہ اللہ اس کو مانتے تھے, اور بس سیدھے سادے وہ مسلمان تھے اپنے زمانے کے. اور طب کی زبان انہیں کمال کی حاصل تھی. یہ طب ہی ہے جو عیسائیوں پہ پھر چلا ہے, اور عیسائیوں نے اس کی حفاظت کی, اور عیسائیوں نے بنیادی طور پر طب وہ بھی سیکھا, پھر اس زمانے جو عرب تھے انہوں نے بھی سکھایا ان کو, یعنی وہی لوگ مسلمان ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جو دعاؤں کی صورت میں تھا. پھر یہ بھی بتایا ایک چوتھا راستہ بھی کہ طب چاہے وہ عیسائیوں سے آئے, طب چاہے وہ عربوں سے آئے, دعاؤں کا راستہ کہ اس کے ذریعے کیسے مرضوں کا ازالہ ہوتا ہے. مثلاً یہ بتایا, کسی نے کہا کہ جسم میں درد ہوتا ہے تو فرمایا تہجد پڑھا کرو, اس سے یہ درد ختم ہو جائے گا. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا طریقہ بھی بتایا, فرمایا لوگوں میں صدقہ کرو, اس سے تمہاری بیماریاں ٹل جائیں گی. بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں, لیکن طب نے پھر مسلمانوں میں آنا شروع کیا, اور مسلمانوں نے پھر اسے اس عروج تک پہنچایا ہے کہ عیسائی حیران اور ششتر رہ گئے. اس طب کے ذریعے ہی وہ ہندوستان آئے. اس طب کے ذریعے ہی پرتگیزیوں نے جب اپنے شہر بسانا شروع کیے, اور تغلق کے دور میں ہندوستانی سواحل جو تھے سمندروں کے اس پہ انہوں نے اپنا قبضہ جمایا, اور اس طب کے ذریعے ہی انہوں نے عیسائیت کو پھیلایا. ایک عیسائی ڈاکٹر آ کر کسی گاؤں میں بیٹھ جاتا تھا, 25-30 سال کے بعد وہ مرتا تھا, اور اس کے ساتھ آدھا گاؤں وہ عیسائی ہو چکا ہوتا تھا. اتنے اچھی طرح وہ لوگوں کا اخلاقیات سے پیش آتے اور علاج کرتے تھے. آپ کے ٹیکسلا کا ہسپتال ہے, اس میں ایک ڈاکٹر جو آیا ایک سفر میں ساتھ ہی تھے, تو پوچھا, اس نے کہا 7 نمبر پہ جو میرا دادا آتا ہے اس نے ٹیکسلا ہسپتال شروع کیا تھا, اور میں یو ایس میں ہوتا ہوں, اور اب تک اس ہسپتال میں ہم آتے ہیں وزٹ کرتے. یہ سب اس علم کا ہی نتیجہ ہے, اس تعلیم کے نظام کا نتیجہ ہے جو تعلیم کا نظام مسلمانوں نے اپنے ہاں رائج کیا اور اپنے ہاں شروع کیا. مسلمانوں میں تعلیم کے نظام میں زبردست چیزیں تھیں. اگر وہ 5 چیزیں دیکھی جائیں تو وہ سارا نظام تعلیم ہمیں ان کالجز میں، یونیورسٹیز میں کہیں نظر نہیں آتا، کوئی آدمی نہیں ہے جو اس نظام تعلیم سے اب نکلے. ان کے ہاں ایک بہت بڑی چیز یہ تھی کہ وہ جو بھی زبان پڑھا، جو بھی کتاب پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے اس زبان میں اسے پڑھو جو زبان تمہاری اپنی. پنجاب میں پنجابی میں پڑھاتے تھے، سندھ میں سندھی میں پڑھاتے تھے. وہ کہتے تھے بچے پہ اتنا بوجھ ڈال دینا کہ بچہ پہلے ایک غیر ملک کی زبان سیکھے، کسی اور صوبے کی زبان سیکھے، تب جا کر وہ کہیں اصل علم تک رسائی حاصل کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو لوکل لینگویج ہے، ایک حد تک اسے لوکل لینگویج میں، اس کی ابتدائی تعلیم کی بنیاد ڈالنے میں، بس اسی زبان میں اسے پڑھاؤ، اسی زبان میں کرو. چنانچہ پنجاب کا ورثہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں بچے پنجابی زبان میں نظموں میں یاد کرتے تھے. اور یہ پوری دنیا کا کلچر ہے کہ بچے کی ابتدائی تعلیم ایک تو نظم میں ہونی چاہیے، نثر میں نہیں. ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، کتنی نظمیں، کتنی چیزیں آپ کو اردو زبان میں ملیں تاکہ بچے اسے یاد کرے. بچے کو نظم کرنا اور اس پر اس کا جذبات میں آنا اور اس کے دل کا اس کو تسلیم کر لینا، اس وجہ سے وہ کہتے تھے پہلی چیز جس پہ پوری دنیا کا اتفاق کہ بچوں کو ان کی اپنی زبان میں پڑھایا جائے، اور دوسری چیز بچوں کو نظم کے ذریعے سبق دی جائے. مرغے میں نے انڈا دیا، مرغی تو نے خوب کیا، انڈے کتنے چنگے ہیں، پاؤں میرے ننگے. ہزاروں نظمیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نظمیں آپ کو ملیں گی دنیا کی مختلف زبانوں. اس لیے وہ کہتے تھے تعلیم یہاں سے شروع کرو، اور مسلمانوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. آپ اسلامک لٹریچر کو دیکھیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں منظومے ملیں گے آپ کو کہ یہ نظم کیا، یہ نظم کیا، یہ نظم کیا، قراءت کو نظم کیا کہ قراءت کے اصول کیا ہیں، فقہ کے اصول کیا ہیں، تاریخ کیا ہے، قصیدے، یہ سب چیزیں ہیں بچے یاد کرتے تھے. اور کمال کا نظام مسلمانوں نے تعلیم کا یہ چلایا کہ اس کے بعد وہ اسے مختصر جملوں میں بڑے بڑے حقائق کی خبر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بالکل مختصر عبارت لکھو تاکہ بچہ اس میں ڈوبے اور اس کے ذہن کو ورزش کرنے کی صلاحیت ملے. وہ کہتے تھے ایک فقرہ ایسے لکھو جس سے 10 صفحے لکھے جا سکے. مثلا ایک فقرہ لکھ دیا کہ کرۂ ارض اپنی حیات میں کردگار کا محتاج ہے. اب لگا رہے بچہ اس پہ کہ کرا کس کو کہتے ہیں، ارض کس کو کہتے ہیں، حیات کس کو کہتے ہیں، کردگار کس کو کہتے ہیں، احتیاج کیا ہوتا ہے. وہ ذہنی طور پر اس سے ایکسرسائز کراتے تھے تاکہ بچے کا ذہن مخاطب کی بات کو عملی زندگی میں سمجھ سکے کہ کون سا لفظ کس موقع پہ استعمال کرنا ہے، فکرہ کیا بولنا ہے. فکرہ یہ ہے کہ نوکر تھوڑا ہی ہوں. یہ دوست کہتا ہے کہ یار اٹھو دروازہ بند کر دو، تو محبت اور پیار سے کہتا ہے نوکر تھوڑا ہی ہوں. یہی جملہ ماں کہہ دے تو وہ کہاں بولے گا کہ نوکر تھوڑا ہی ہوں. وہ بتاتے تھے کہ بیٹے بولنا کیا ہے، الفاظ کیا ہے. ایک ایک نپا تلا لفظ ان کی زبان سے نکلتا تھا، گویا موتی پیروتے تھے، اور بلا تکلف ایسے ہی بولتے تھے. اس لیے کہ 10-15 سال جس نظام تعلیم سے گزرے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ بچے کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے اس وقت کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. علم نام ہے جاننے کا. بچے کو الفاظ پہچانوا دیتے تھے، بچہ الفاظ کو جانتا اور پہچانتا تھا. اور حکمت نام ہے موقع پہ لفظ کو استعمال کرنے کا. تو بتاتے کہ بیٹے یہ لفظ کہاں بول رہے ہو، کس کے سامنے کھڑے ہو، کون سن رہا ہے، علم اور حکمت کی تعلیم ہمارے ہاں ایسے ہی اب تک بھی دی جاتی ہے اور پہلے بھی دیتے تھے کہ لفظ کا علم بھی ہونا چاہیے اور استعمال کا موقع بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا کہنا ہے، کس سے کہنا ہے اور کون ایسا ہوں. یہ سب اس نظام تعلیم کا نتیجہ. ایسے نہیں ہے کہ جس کو جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا. یہ دیکھے ہی نہیں کہ آدمی کون ہے، عورت کون ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے. اس لیے پہلی بات بچوں کو تعلیم ان کی اپنی زبان میں، پھر اس کے بعد ایسی مغلق، ایسی عبارت جسے حل کرنے میں ورزش ہو. اب الجبرے میں دیکھ لیں، اے پلس بی اسکوائر، عموماً بچے یونیورسٹی کالج اسکول میں پڑھتے ہیں، اے پلس بی اسکوائر کا کیا مطلب ہے؟ اسے کھولتا ہے کہ اے ٹو بی ٹو، پھر یہ سارا فارمولا ہے نا، اس فارمولے کو وہ کھولتا تھا. اس سے اس کی ذہنی ورزش ہوتی تھی. وہ بتاتے تھے کہ آپ کو اس عمل سے گزرنا ہے، اور پھر بالکل اس کے برعکس کرواتے تھے کہ 100 صفحے کی کتاب ہے بیٹے، 10 صفحوں میں اس کا خلاصہ لکھو. دیکھو وہاں جو 100 صفحے ہیں نا، ان میں کوئی ضروری چیز رہ نہیں جانی چاہیے. یہ ساری ایکسرسائز، یہ سارا کچھ ان مدارس میں ہوتا تھا جہاں پر تعلیم ہوتی تھی کہ مغلق عبارت کو شرح میں تبدیل کرنا اور شروحات کو غلق میں، اغلاق میں تبدیل کرنا. دونوں طرف یہ چیزیں چلتی تھیں. بڑے سے بڑا آدمی ایک جملہ کہہ دیتا تھا اور بڑے سے بڑا آدمی ایک پوری تقریر کر دیتا تھا. اس لیے کہ نظام تعلیم کے نتیجے میں یہ لوگ پیدا ہوتے تھے، اور نظام تعلیم ایسا. پھر اس نظام تعلیم میں وہ کبھی بھی یہ نہیں بھولے کہ بچے کو 30-40% پڑھا دینا ہے بس کافی ہے. 60-70% بچے کی تربیت ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کتابوں پہ کتابیں پڑھاتے چلے جاؤ اور بچے کی تربیت ہی کوئی نہ. اس کو تربیت کے مراحل سے گزارنا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بانی اور موجد تھے اس سلسلے کے. انہوں نے اپنی خلافت کے شروع میں ہی خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ایک تعلیم کا جاری کرو سلسلہ، اور بچوں کو یہ چیزیں پڑھاؤ، اور کہا کہ اشعار پڑھاؤ بچوں کو، نظمیں جو ہوتی ہیں یہ پڑھاؤ تاکہ ان بچوں کو عربیت پر قدرت اور قابو حاصل ہو سکے. یہ اس فکرے کی تشریح ہے. اور فرمایا کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں کھلے گا جس کے ساتھ سوئمنگ پول نہ ہو. ان بچوں کو تیرنا سکھاؤ، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، مطلب یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ اب ہم عرب جب اس زمین سے نکلیں گے، ان صحراؤں سے، تو ہمارا جانا ہوگا ان علاقوں پہ جہاں پہ ندیاں، نالے، اور جہاں پر دریا اور سمندر اور یہ ساری چیزیں ہیں، تاکہ ہمارے بچے وہاں جا کر تیر سکے. ایران کی فتح اور ایران سے ٹکر لینا کوئی بچوں کا کھیل تھوڑا ہی تھا. 40 دن سعد رضی اللہ عنہ منتظر رہے ہیں. تجویز پیش کی تھی کہ اب ہم ٹکر لیں، انہیں رکھا مدینہ منورہ میں. 40 دن کے بعد فرمایا کہ میں نے استخرت بربی، میں نے پروردگار سے 40 دن تک پوچھا کہ ہم ٹکر لیں یا نہ لیں. اب میرے دل میں آتا ہے کہ ہم اس طاقت سے ٹکر لیں، اور جاؤ اور مجھے بارڈر پہ جتنے راستے داخل ہوتے ہیں ان سرحدوں سے مجھے نقشہ بنا. نقشہ آیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نشانات لگائے. فرمایا میں نے ادھر کا سفر کیا ہے سعد، یہاں یہ بھی مقام ہے، یہ بھی مقام ہے، یہاں سے بھی ایران میں داخل ہوا جا سکتا ہے. یہ سب ان مقامات کا آپ نے کیوں نہیں نشان دہی فرمایا، آپ نے کیوں نہیں تذکرہ فرمایا؟ سعد رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ تو ہوش آ گئی کہ اچھا، امیر المومنین اتنی چیزوں سے واقف ہیں. پھر نقشہ آیا اس عمر رضی اللہ عنہ کا، اللہ کا نام لو اور ٹکر لگنی چاہیے. یہ قوم گزری ہے جب اپنے زمانے کے بڑے متقی، پرہیزگار مسلمان اور نیک لوگ تھے. یہ اس قوم کا تذکرہ کر رہا ہوں، گزر گئے وہ لوگ. اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ تعلیم اپنی زبان میں، اور پھر تعلیم نظم میں، اور تیسری بات کہتے تھے کہ بالکل ایک فکرہ لکھنا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے، بچوں کو سمجھانا ہے کہ بھیجئے اور بلائیے، دو میں فرق کیا ہے. ہمارے اساتذہ بھی کہتے تھے، استاد جب ہمارے کہتے تھے کہ بھیجو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم بے شک رک جاؤ اس کو بھیج دو اور بلائیے، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم بھی رہو اور وہ بھی آئیں. یہ ہمارے اساتذہ ایسے ایک ایک لفظ بولتے تھے، پتا ہوتا تھا کہ اس لفظ کی زد کہاں کہاں جا کر پڑتی ہے، یہ لفظ بولنے سے کیا کیا اس کے مفہوم مراد دیا جا سکتا. یہ تربیت بھی تھی، ذہنی ورزش بھی تھی، تعلیم بھی تھی، اور یہی چیز اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتی تھی. اور پھر اپنی زبان میں تعلیم، نظم میں تعلیم، کم الفاظ اور بہت بڑے معانی. اور پھر وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ جو سبق پڑھنا ہے پہلے خود پڑھ کے آؤ. یہ تو پکے اصول تھے کہ پہلے خود پڑھو پھر آ کے مجھ سے پوچھو کہ کیا چیز سمجھ نہیں آئی. میں تمہیں ساری کتاب تھوڑے ہی پڑھاؤں گا، کون سا لفظ سمجھ میں نہیں آیا، یہ نہیں، یہ اس کی تشریح ہے بیٹے، بس چاہیے. بچے کا ذہن عادی ہوتا تھا، نشانات لگا دیتے تھے کہ بیٹے یہ الفاظ جو ہے نا ڈکشنری میں جا کے ڈھونڈو، پھر آ کے مجھ سے بیان کرو. اساتذہ متون پڑھایا کرتے تھے، متن پڑھا دیتے تھے بس کہ بک میں لکھا کیا ہے، اور اتنے بات سخت ہوتے تھے کہ کہتے تھے کسی شرح کو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں تمہیں، خود اپنے ذہن سے حل کرو کہ ہے کیا، فلسفہ ہے، منطق ہے، الجبرا ہے، جیومیٹری ہے. جیومیٹری کا ایک فکرہ بولتے تھے کہ مثلث کے تینوں اضلاع برابر ہوتے ہیں. اب بیٹھے رہو ثابت کرنے کے لیے، بچہ خود ثابت کرتا تھا، اس کی گائیڈنس ہوتی تھی، اساتذہ بتا دیتے تھے، وہ سب کا ایک کونا اٹھا کے کہتے بیٹے یہ دیکھو یہ شیپ بنی ہے نا ایک، یہ کیا بنا ہے، کس اصول کے تحت بنا ہے، جیومیٹری کا اصول کل مجھے لکھ کے لا دینا. یہ تھوڑا ہی ہوتا تھا کہ اساتذہ ہی نالائق ہوں، ادھر ادھر کی پوری کر کے اور تنخواہ لی جیب میں اور چلے گئے. یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس ناقص نظام تعلیم کا نتیجہ ہے کہ علم بظاہر اس امت سے اٹھ گیا. اس لیے وہ کہتے تھے ہمیشہ پڑھ کے آؤ. پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ کس کس بچے نے سبق نہیں پڑھا، استاد کو کیا دیر لگتی ہے پہچاننے. اور پھر دوسرا اصول یہ تھا کہ یہاں کلاس روم میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہو، جہاں بھی تمہیں میں پڑھا رہا ہوں، حاضر رہنا ہے، اس کو سمجھیں. یہ دوسرا اصول تھا. مفتی لطف اللہ صاحب علی گڑھ کے تھے، اور مفتی صاحب اس مقام کے آدمی تھے، ریاضی میں، میتھمیٹکس میں اور منطق میں، فلسفے میں، جیومیٹری میں امامت کے درجے پہ فائز تھے. یہ آپ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہیں. ابو علی سینا نے طب پہ جو کتابیں لکھی ہیں، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چیلنج کیا ہے. یہ دنیا کا نظام مسلمانوں نے قیادت جو انٹرنیشنل لیول پہ کیا یہ ایسے نہیں تھی، وہ جانتے تھے، سب پہچانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. کس علم سے کفر داخل ہوتا ہے وہ یہ بھی جانتے تھے. اورنگزیب عالمگیر نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی بیجاپور میں اور یہاں جو گزاری گولکنڈا میں، انہوں نے وہاں لکھا، انہوں نے کہا یہ ایرانی جو آ رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور ایران سے جو علوم آ رہے ہیں اور جو چیزیں یہاں پہ ہندوستان بھیجی جا رہی ہیں، میرا فرض بنتا ہے کہ اپنی مملکت کو ان میں سے گمراہ کن نظریات سے بچاؤں. اور وہ جان گئے تھے کہ احمد نگر، گولکنڈا، بیجاپور، حیدرآباد، یہ سب کے سب شیعت کی زد میں ہیں، دلی شیعت کی زد میں ہیں، اور اگر میں نے اس کو نہ روکا تو سارا ہندوستان شیعہ ہو جائے گا، اہل سنہ کا وجود باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا. اس نے چومکھی لڑی ہے، اور اسے پتا تھا کہ اگر میرا بھائی اور میری بہن مل کے با والد شاہ جہان کے دماغ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان کے دل پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، میں نے ذرا سی بھی سستی دکھائی اور ہندو مسلمان سب ایک ہو جائیں گے. وہ گاتا پھرتا تھا کہ رام اور رحمان، رام اور رحمان، سب ایک ہی ہیں. حتیٰ کہ شاہ جہان بادشاہ کو سفر کر کے آنا پڑا، دلی سے لاہور آئے، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ ٹھہرے، اور یہ ایچ ایس این کالج اور یہ ساری زمینیں شاہ جہان بادشاہ نے خانقاہ شریف کو دی تھی، یہ قادریوں کی ملکیت ہے، یہ تو چھینا ہے بعد میں لوگوں نے جبرن ان سے۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے عرض کیا کہ حضرت میرا بیٹا آپ کی مجلس میں آپ سے بڑا متاثر، سے سمجھائیں کہ رام اور رحمان میں فرق ہے، ایسے نہ ہو کہ ہندوستان پوری حکومت دارا شکوہ کے ہاتھ میں چلی جائے۔ اورنگزیب کہتا تھا کہ اگر میرے اس بھائی کو حکومت مل گئی اور بہن اس کے ساتھ ہے تو نتیجہ یہ کہ پورے ہندوستان میں رام رام ہی ہوگا، پھر اللہ کو کوئی نہیں یاد کرے۔ یہ سب نظام تعلیم تھا، اور اس نظام تعلیم میں کمال یہ تھا کہ جو کچھ وہ پڑھاتے تھے کہتے تھے بیٹے یہ جا کے اب پڑھاؤ، شام کو نا جو اس سے چھوٹی کلاس ہوتی تھی، مثلا ففتھ میں کوئی چیز پڑھائی ہے وہی چیز فورتھ والوں نے بھی پڑھی تھی، تو کہتے بیٹے شام کو ایک گھنٹہ آپ فورتھ والوں کو پڑھائیں گے بھی۔ وہ بیک وقت طالب علم بھی ہوتا تھا اور بیک وقت استاد بھی ہوتا تھا، اسے معین مفتی کہتے تھے، یعنی مفتی صاحب بڑے آدمی ہوتے تھے، معین مفتی ان کے لیے حوالے نکالنا، ان کے لیے عبارت لکھنا، ان کے سامنے پیش کرنا کہ حضرت میں اس مسئلے سے یہ سمجھاؤں، معین مفتی ہوتا تھا۔ معین استاد بھی ہوتا تھا کہ استاد سے جو کچھ سنا ہے شام کو جا کر اسے ریپیٹ کرنا، چھوٹے بچوں کو پڑھانا، ایک سبق کا خود پڑھنا، پڑھ کے آنا، ایک کلاس روم کو اٹینڈ کرنا، اور تیسرے اسی سبق کو جا کر پھر بچوں کو پڑھانا۔ بچہ جب فارغ ہو کے نکلتا تھا تو یکوقت استاد بھی ہوتا تھا اور شاگرد بھی ہوتا تھا، اور علم پہ اسے عبور حاصل ہو جاتا تھا، پتا ہوتا تھا کہ میں کیا پڑھ کے آیا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے، اور پھر اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنا کہ عملاً کیا زندگی ہے، تم نے اس میں کیا پڑھا، اس زندگی میں پڑھنے کے بعد عملاً زندگی میں اس کا کیا تصور ہے۔ اسی لیے وہ پائی کے اصولوں پہ عمل کرتے تھے، 7/22 آتا ہے الجبرے میں بھی پڑھاتے ہیں، یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی تھیں تاکہ وہ عملی زندگی میں اس کو لوگوں کے سامنے لائے اور یہ کرے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے، بڑے لوگ، یہ سب اس ایک نظام تعلیم سے گزرے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس کا عملاً کیا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اہل علم بادشاہ سلامت خود بلا لیتا تھا اور کہتا تھا ہاں بھائی میں نے سنا ہے آپ یہ کہتے ہیں، کیا دعویٰ ہے آپ کا، مجھ سے بات کریں۔ مثلا حدیث کا بڑا علم تھا، ایک صاحب گئے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بڑی وحشت تھی، لوگوں نے عجیب تماشا دیکھا کہ دجلہ کے صحرا پہ صبح ایک آدمی آتا ہے، قلمی نسخے کتابیں نکالتا ہے اور پانی سے دھونا شروع کرتا ہے، سارا دن یہی کام کرتا رہتا ہے۔ کسی نے ایک دن پوچھا حضرت یہ کیا کرتے، اس نے کہا یہ ابو حنیفہ کو دھوتا ہوں، ابو حنیفہ کی کتابوں میں گمراہی ہے اس کو دھو رہا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ سے نفرت کے اظہار کے لیے شدہ شدہ خبر پہنچی مامون الرشید تک، اسے بلا لیا، اس نے کہا ابو حنیفہ کی کتابیں دھوتے ہیں، فرمائیں کون سی بات ہے جو اس سے شریعت کے خلاف لکھی ہے۔ درباری لکھتے ہیں کہ صبح یہ مجلس شروع ہوئی اور ظہر کی نماز تک جاری رہی اور ایک مسئلہ وہ ایسا نہیں بتا سکا جس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور شریعت کے خلاف ہوں۔ انہوں نے کہا آخر پہ کہ بڈھے دماغ تمہارا خراب ہو گیا ہے، اور اگر تمہاری عمر اتنی نہ ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا، خبردار آئندہ ایسی حرکت۔ ہدایہ حنفی فقہ کی کتاب ہے، اتنی پیچیدہ، اتنی مشکل عبارتیں ہیں کہ اگر ہدایہ کو کوئی آدمی پڑھ لے صحیح طرح سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر وہ غلطی کر جائے۔ اس کو کھولنا ہے، اس کی شرح کرنی ہے، ایک ایک سبق پہ ایک ایک ہفتہ لگ جاتا تھا اس ساتھ جب اس کو کھولتے تھے کہ اس میں یہ مطلب، یہ مطلب، یہ مطلب، یہ مطلب۔ کشاف تفسیر ہے، زمخشری نے لکھی ہے وہ تفسیر، اس میں کس طرح اس نے کس لفظ کے ذریعے اپنی گمراہی کے عقیدے کو اس میں سمو دیا ہے۔ اس کی گمراہی ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مٹ جانے والی چیز ہے، وہ لفظ ایسا چن کے لائے گا کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے۔ اس شخص کو اپنے عقیدے کو، گمراہی کے عقیدے کو بیان کرنا تھا، الفاظ اس کے دیکھو، یہ تو بیضاوی اور وغیرہ لوگ یہ اس کو کھول گئے، ورنہ اس تفسیر کو کون سمجھ سکتا تھا۔ یہ سب ذہنی طور پر ورزش کرانا تھی کہ ذہن حاضر رہے، اسی لیے آپ بچوں کو دیکھیں جن جو بچے ذہین ہوتے ہیں کیسے کیسے میتھمیٹیکل اور کیسی چیزیں وہ گنتے ہیں انگلیوں پہ اور حل کر دیتے ہیں، اور بہت سے بچوں کو ان چیزوں سے مناسبت نہیں. اور تیسری سادے صوفی اللہ کو یاد کرنے والے، وہ ان کی ایک اور کیٹیگری. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے نظام تعلیم پہ غور کریں، اپنے بچوں کو کس نظام تعلیم میں ہم بھیج رہے ہیں. ملحد پیدا ہو رہے ہیں، خدا کے منکر پیدا ہو رہے ہیں. یہ نظام تعلیم اور اس پہ تربیت، وہ مستضاد تربیت سکھاتی یہی ہے کہ بیٹے ایک دو چار گرل فرینڈز ہونا ضروری ہے. یا اللہ، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں رہا. کچھ ہیں جو ان ہیروں کو پا لیتے ہیں، باقی ابھی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. یہ حال کشش ثقل، زمین کی کشش اور جن سے مخالف کی کشش، عورت کی کشش اور زمین کی کشش، دونوں خاک میں ملاتی ہیں، دونوں مٹی میں برباد کر دیتی ہیں.